ظاہری شباہتوں کا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں یعنی متعدد میں روایتیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں تینوں خلفاء جو ہیں انہوں نے حتیٰ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بے انتہا شباہت رکھتے تھے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ
دیکھیے
وسلم. سیرت کی
شبہ
کیا بات ہے؟
سیرت اور کردار کے حوالے سے بھی دیکھیے، جب مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی غذا حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دیتے ہیں وہ اپنا لعاب دہن ہے. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں اور ہم طریقی شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام علوم جو ہیں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو منتقل فرما رہے ہیں. اپنا حلم، اپنا اخلاق، اپنی سیرت، اپنا کردار، اس کے علاوہ اپنی شجاعت، اپنی بردباری، اپنا حلم جو کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موقعوں پر دیکھا کہ جب کفار کی طرف سے آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور آپ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی واقعہ صلح حسن کے وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب اپنے بھی آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کس طرح سے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے پیش آتے تھے، آپ کے دوش پہ سوار ہوتے تھے امام حسن مصطفیٰ، تمام مسلمانوں نے اس دور کے دیکھا ہے، کم سے کم مدینے والوں نے دیکھا ہے. لیکن چند سال کے بعد جب امام حسن علیہ السلام یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی نالائقی کی وجہ سے تنہا پڑ گئے تو پھر سب پتہ نہیں کیوں بھول گئے. وجہ کیا تھی؟
دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے مسجد نبوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اکثر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے. اس جگہ پر اکثر صحابہ نے یہ بھی روایت بیان کی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کو مسجد سے اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ منع فرما دیا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب بازار میں جاتے تھے تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے تو بعض صاحب جب آپ دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے سبحان اللہ، سواری کتنی خوبصورت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ کہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے. یعنی ان تمام واقعات سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں. اور بعض دفعہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں اٹھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے حسن کے ساتھ محبت کرے اے خدا تو بھی اس کے ساتھ محبت کرنا. یعنی احادیث میں یہ واقعہ جو ہے کثرت سے آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے برادران اہل تسنن کی کتابوں میں بھی یہ روایت جو ہے وہ کثرت سے پائی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو آپ کے ساتھیوں نے تنہا چھوڑ دیا. اس کی علت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور جناب امیر کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اور مختلف روایات کے مطابق 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. آج اکثر لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی اور حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کیوں کی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جواب دینے کے لیے بہترین اس وقت کے حالات و واقعات ہیں. اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صلح کا اقدام کر کے اور معاویہ کی منافقت کا پردہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سے چاک کر دیں تاکہ لوگوں کو معاویہ کا اصل چہرہ دکھا سکیں کہ یہ اسلام کو کس طرح سے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور دوسری جگہ پر جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جب جو ہے وہ مدینے سے نکلتے ہیں تو اس وقت حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا معاہدہ اور قرارداد جو کہ معاویہ کے ساتھ تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اب حضرت امام حسین علیہ السلام پر کوئی حجت باقی نہیں تھی اور ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ یزید جو ہے وہ اسلام کے اصول اور قوانین پر کاربند نہیں تھا. اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی صلح جو ہے وہ ایک بہت بڑی جیت تھی. ایک دیکھیں ایک صلح ہوتی ہے انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، ایک صلح ایسی ہوتی ہے جو آپ پر تمہیل کر دی جاتی ہے، آپ پر ٹھونس دی جاتی ہے، آپ کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے اور مسلط کر دی جاتی ہے، یہ دو سلیین کے درمیان بڑا فرق ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر معاویہ جب یہ سل جو ہے مسلط کر رہا تھا، تو اس وقت کے تمام وہ خطوط جو کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے معاویہ کو لکھے تھے، معاویہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے بھروسے میرے ساتھ جنگ کرنے چاہتے ہیں، یہ لوگ تو پہلے سے اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے کہ معاویہ جو ہے وہ شام سے اپنے لشکر کے ساتھ موصل تک پہنچ چکا ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارائے کرتے ہیں۔ اس جگہ پر خطبہ دینے کے بعد امام جو ہیں اپنے ساتھیوں کی رضایت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، آیا تم راضی ہو جنگ کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے اپنے بابا کے دور میں دیکھ چکے تھے کہ رسول جب حضرت علی علیہ السلام کوفیوں کو جنگ کے لیے بلاتے تھے تو وہ کبھی گرمی کا بہانہ کرتے تھے، تو کبھی سردی کا بہانہ کرتے تھے، کبھی وہ مال و دولت کا کم ہونے کا بہانہ کرتے تھے، تو کبھی کسی چیز کا بہانہ کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پہلے اپنے ساتھیوں کا ایک امتحان رکھا۔ ظاہری طور پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو معاویہ کی طرف سے تمام خبریں جو ہیں وہ موصول ہو چکی تھیں کہ کس طرح سے آپ کے سپہ سالار جو ہیں وہ معاویہ کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں، جس میں عبیداللہ ابن عباس جو ہے وہ 10 لاکھ درہم کے بدلے میں اپنے آپ کو 8,000 لشکر کے ساتھ معاویہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں قیس بن سعد جو کہ آپ کے جانثار تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ایک باوفا ساتھی تھے، ان کی سربراہی میں 12,000 کا لشکر تھا جس میں عبیداللہ ابن عباس بھی موجود تھا، مگر حضرت قیس بن سعد جو ہیں وہ اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ اس جگہ پر خیمہ زن رہتے ہیں اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پہنچنے کا انتظار فرماتے ہیں، جبکہ یہ عبیداللہ ابن عباس جو ہے وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 10 لاکھ درہم میں سے 5 لاکھ درہم جو ہے وہ پیشگی قبول کرنے کے بعد جو ہے رات کے اندھیرے میں معاویہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سرد جنگ کا ماحول اس جگہ پر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ معاویہ کے بہت سارے جاسوس جو ہیں وہ لشکر امام میں آ چکے ہیں تاکہ امام کے سپاہیوں کا حوصلہ اور جذبہ جو ہے وہ پست کر سکیں۔ ایسے حالات جس جگہ پر لشکر ہی سپاہ سالار کے خلاف ہو جائے تو ایسے حالات میں جنگ جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسی پروپاگنڈا کی فضا اس جگہ پر کریئٹ کر دی جاتی ہے کہ بعض لوگ جو معاویہ کے جاسوس تھے وہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرف سے قیس ابن سعد کے بارے میں خبر آتی ہے کہ قیس ابن سعد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان تمام خبروں کا اور پروپاگنڈے کا مقصد یہ تھا کہ امام کے سپاہیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست کیے جا سکیں، اور بظاہر معاویہ ان تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ اور اس پروپاگنڈے کے تحت جو ہے امام کے سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر آپ ہی کا لشکر جو ہے حملہ کر دیتا ہے، اور غربت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخی کتب اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس قلین پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نیچے سے وہ قلین کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ غربت کی انتہا ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ردا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دوش پر ہے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے، یعنی انتہائی غربت کے عالم میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو امام اس جگہ سے مدائن جانے کا ارادہ کرتے ہیں، بنو ہاشم کو جو ہے وہ زیر کیا جا سکے، کسی طریقے سے ان کو شکست دی جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے بھی صلح کی پیشکش ہو تو قبول کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت قرآن نازل ہوئی تھی کہ جب صلح کی پیشکش کافروں کی طرف سے ہو تو اس کو قبول کر لو، مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر یہ سمجھیں مسلمان تو فقط تلوار چلانا جانتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تھی، دیکھیں نبوت اور امامت کی آنکھ جو ہے قیامت تک کے واقعات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے کفار نے اس صلح کے بعد اپنی تمام کی تمام شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہی ٹوٹل چیز ہمیں اس جگہ پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کے موقع پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ بالکل سب سے پہلی چیز اور پہلی شرط جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اس صلح کے لیے لکھتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پہلے وہ واقعات بیان کر دیے جو کہ اس صلح کا سبب بنے. جب لشکر ہی سپہ سالار کے ساتھ نہ ہو اور لشکر کے لوگ ہی لشکر کو لوٹنا شروع کر دیں اور پھر لشکر میں سے کچھ لوگ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں, جناح نامی شخص ہے وہ گھات لگائے بیٹھا تھا, اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر وار کیا اور آپ کے زانو مبارک کو زخمی کر دیا. اس کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ مدائن گئے اور سعید جو کہ سعید یا سعد دو نام آئے ہیں, سعید موسلی اور سعد موسلی جو کہ بظاہر طور پر جو ہیں وہ چچا ہیں ان جناب مختار سقفی کے, ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زخم کا علاج فرماتے ہیں. اس جگہ پر بھی دشمن نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ شام سے ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسا آسا لے کے آتا ہے کہ اس کے نیچے خنجر لگا ہوا ہے اور خنجر جو ہے وہ زہر میں ڈوبا ہوا ہے. اس خنجر والے اس عصا کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر مار دیا جاتا ہے. ان حالات میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جبکہ آپ کے کچھ ہی ساتھی اور کچھ سردار جن میں سے اشعث بن قیس نامی شخص جو ہے جس کی بیٹی جودہ بنت اشعث ہے اور جس کے دو بیٹے جو کربلا کے میدان میں جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑے تھے, ٹھیک ہے, یہ وہ اشعث بن قیس نامی شخص ہے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام کو قید کر کے جو ہے وہ معاویہ کی تحویل میں دے کر جو انعام ہے اس کو حاصل کر لے. اسی لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ جو ہیں وہ سفین کے غم کا ماتم کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جمل کا ماتم منا رہے ہیں اور کچھ نہروان کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں میں اس سکت میں نہیں ہوں کہ تم جیسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کر سکوں, اس لیے میں مجبور ہوں صلح کرنے پر. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, آیا آپ اپنی زندگیوں کو لٹانا چاہتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت تمام لشکر نے ایک زبان ہو کر کہا تھا ہم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح کی پہلی شرط یہ لکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت نبوی پر عمل ہو. دیکھیں یہ کتنی بڑی جیت ہے, یعنی دنیا کو وہ نقاب جو کہ معاویہ نے اپنے چہرے پر منافقت کا ڈالا ہوا تھا, حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس صلح کی پہلی شرط کے ساتھ اس نقاب کو جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتا. اسی لیے پہلی شرط یہ رکھی گئی اس صلح کے لیے کہ قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے, اور اس کے بعد دوسری شرط یہ لکھی گئی کہ اب جب کہ صلح ہو رہی ہے, صلح کے بعد جو امیر کائنات کے ماننے والے جو ہیں ان سے کسی قسم کا بدلہ نہ لیا جائے, دوسری شرط. تیسری شرط یہ تھی کہ خمس جو کہ اہل بیت کا حصہ ہے اس کو تاریخ میں مختلف زاویوں کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اس صلح کو مشکوک کرنے کے لیے مورخین نے مختلف روایات ذکر کی ہیں جو کہ اصلاً طرفین ان کو رد کرتے ہیں, یعنی اہل تسنن بھی رد کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی رد کرتے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر اہل تسنن کی بھی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ خمس جو کہ اہل بیت کا حصہ ہے وہ اہل بیت کو دیا جائے. اور تیصری شرط یہ تھی کہ جو صبح و شتم تم کر رہے ہو حضرت علی علیہ السلام پر ہر نماز کے بعد اس کا سلسلہ ختم کیا جائے, تم اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناو گے, یہ پانچویں شرط ہے صلح کی. اور چھٹی شرط یہ تھی کہ تم مجھ حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کو علنن یا مخفی طور پر قتل نہیں کرو گے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھ کی چھ شرائط جو ہیں جیسے ہی صلح ہوتی ہے تو معاویہ ان تمام شرائط کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے, نہ قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے, کیونکہ جب حضرت علی علیہ السلام کی یا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کے دربار میں ایک مقدام نامی شخص جو ہے وہ کوفہ سے گیا ہوتا ہے اس کی خدمت میں, جب وہ سنتا ہے تو وہ اس جگہ پر پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو معاویہ کہتا ہے کہ تم کون سی مصیبت دیکھ رہے ہو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ, وہ کہتے ہیں معاویہ تو کیا حرف اس جگہ پر بول رہا ہے, تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن میری تشبیہ ہے اخلاق میں کردار میں رفتار میں, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنی حاضہ سید کہ میرا یہ بیٹا امت کا سردار ہے, تو اس جگہ پر ایک معاویہ کا ہی چمچہ ایک اس قسم کا اس جگہ پر بولتا ہے کہ میں اس جگہ پر بیان نہیں کر سکتا. مجبوری ہوتی ہیں بعض کے روایات کو بیان نہیں کیا جا سکتا, سخت قسم کی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد معاویہ جو ہے تو اس وقت مقدام اس کو جواب دیتا ہے کہ جب تک میں تمہیں آگ بگولا نہ کر دوں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس کے بعد پوچھتا ہے میں تمہیں خدا کی تین قسمیں دے کر پوچھتا ہوں, کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے؟ پھر تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا معاویہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ درندوں کی کھالیں اپنے سروں پر اور اپنے جسموں پر پہننا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے یقیناً حرام قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو میں تیرے گھر میں دیکھ رہا ہوں. تو معاویہ اس جگہ پر کہتا ہے میں یقیناً پہلے سے جانتا تھا کہ میں باتوں میں تم سے نہیں جی سکتا.